فاطمہ مظلومہ ہے، فاطمہ مظلومہ ہے، فاطمہ مظلومہ ہے، فاطمہ مظلومہ ہے۔
آبائهم اجمعین من یوم ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حضرات، بہت مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے، کہا جا رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے۔ اس آیت کا بعض حضرات جو ہے وہ ایک غلط ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، یہ ترجمہ کسی لحاظ سے جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ یہاں پسند اور ناپسند کی بات ہی نہیں ہے، ایسا کوئی لفظ عربی میں نہیں ہے، عربی کا اس آیت کے اندر نہیں ہے کہ جس سے جو ہے وہ ہم یہ معنی اور یہ مفہوم برآمد کریں۔ بات بالکل دو ٹوک انداز میں اور بالکل صاف اور صریح انداز میں کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے نزدیک دین اگر کوئی ہے، یعنی جسے صحیح معنی میں دین کہا جا سکے اللہ کے نزدیک، وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام سے الگ ہٹ کے کوئی دین جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسلام ظاہر ہے کہ اسلام وہ دین نہیں ہے کہ جسے ہم نے آپس میں مل کے طے کیا ہو، ظاہر ہے کہ ہمارا بنایا ہوا دین نہیں ہے۔ اسلام اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، ہمیں اسی دین کی پیروی کرنی ہے، اسی دین کو ہمیں ماننا ہے کہ جو خدا نے ہمارے حوالے کیا ہے، نہ یہ کہ ہم جس چیز کو اسل چاہیں اسلام کہہ دیں اور جس چیز کو چاہیں ہم اسلام سے خارج کر دیں۔ یہ حق نہ ہمیں دیا گیا ہے، نہ پیغمبر کو دیا گیا ہے، نہ ائمہ کو دیا گیا۔ جو دین خدا کی طرف سے معین ہو چکا ہے، اس دین کے اندر کوئی تبدیلی قیامت تک جو ہے وہ ہونے والی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ نئی حق پیغمبر کو دیا گیا کہ وہ جو دین کے اندر جو چاہے تبدیلی کر دے، یہ حق پیغمبر کو نہیں دیا گیا، یہ حق ائمہ کے پاس بھی نہیں ہے کہ دین جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو چاہے ہم تبدیل کر لیں، چاہے جیسا اہل بیت بنا دے دین کو، یہ حق اہل بیت کے پاس بھی نہیں ہے۔ دین اللہ کا ہے اور اللہ ہی کے دین کو جو ہے وہ ہمیں پیروی کرنی ہے۔ ہمارے ذہنوں کے اندر جو دین نام کی، اسلام نام کی چیز کسی بھی ذریعے سے پیدا ہو گئی ہے، ہمیں اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا، ہمیں ہر قدم کے اوپر اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ دیکھیے، یہ بات میں اس لیے بہت تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایک ذوق ہمارے ہاں جو ہے وہ پنپ رہا ہے، اور حالانکہ اگر تاریخ دیکھی جائے تو بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی چیز ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ لوگ دین کے اندر سے اپنی پسند کی چیز چن لیتے ہیں اور جو چیز انہیں اچھی نہیں لگتی اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا رہا ہے، آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ اس کا سب سے پہلا مظاہرہ جب پیغمبر اسلام کے سامنے ہوا ہے تو پیغمبر اسلام نے اس کا شدید ترین رد عمل اس کے اوپر ظاہر کیا۔ یعنی ایک چیز کو چھوڑ کے، بھائی دین نام کی جو چیز ہمیں دی گئی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر چیز کو مانیں، उसमें जो है वो कुछ अपनी पसंद की चीज़ इख्तियार कर ली जाए और कुछ चीज़ जो है वो छोड़ दी जाए। ये बात जब पहली मर्तबा पैगंबर के सामने आई है कि कुरान हमारे लिए काफ़ी है, अहले बैत की ज़रूरत नहीं। देखिए असल किस्सा वही है, एक चीज़ पसंद है एक चीज़ नापसंद है। कुरान मजीद को वो ये समझ रहे थे कि कुरान मजीद जो है वो ज़ाहिर है कि हम कोई गलत काम करेंगे तो कुरान मजीद तो टोकने के लिए नहीं आएगा। भाई अगर हम हक तलफी करेंगे किसी की तो कुरान मजीद दरवाज़े पे आके खटखटा के ये तो नहीं कहेगा कि तुमने फला का जो है वो हक छीन लिया। अहले बैत जो है वो हर मौके पे टोक सकते हैं, लिहाजा कुरान हमारे लिए काफ़ी है। पैगंबर इस्लाम ने इसका शदीद तरीन रद्द अमल ज़ाहिर किया। यानी वाकई आपको हैरत होगी कि पैगंबर इस्लाम के किरदार में आपको कहीं कोई मौका ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसमें पैगंबर इस्लाम ने अपने पास बैठे हुए अफराद को जो है कहा कि उठ के भाग जाओ। पूरी हिस्ट्री में मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ आपके सामने बात अर्ज़ कर रहा हूँ। यहाँ तक कि पैगंबर इस्लाम के साथ जसारतें की गई, पैगंबर इस्लाम के साथ जो है वो कूड़ा और करकट जो है वो फेंका गया, मजाक बनाया गया, सब कुछ हुआ, बहस की लोगों ने, लेकिन पैगंबर इस्लाम किसी मौके पे जो है वो गुस्से में ये कहते हुए कभी नहीं मिलते कि यहाँ से उठ के जाओ। लेकिन ये बात जैसे ही आई है पैगंबर इस्लाम ने अपनी ज़िंदगी का शदीद तरीन रद्द अमल ज़ाहिर किया। फौरन ही जो है वो उठ जाने के लिए जो है वो कह दिया यहाँ से उठ के जाओ, मुँह अन्नी मेरे पास से भागो, मेरे पास से जाओ। एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जो इसके अंदर दिया गया, दीन अगर हम दीन के अंदर जो बात हमें अच्छी लग रही है उसे अपना लें और जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही, जिसमें हमें जहमत हो रही है, जिसमें हमें थोड़ी परेशानी हो रही है, अगर हम उसे छोड़ दें तो फिर इसका क्या मतलब ही है? इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि हम अल्लाह के दीन की पैरवी कर रहे हैं, हम तो खुद अपने दीन की पैरवी कर रहे हैं। भाई जो हमें अच्छा लग रहा है हम उसे अपना रहे हैं, और जो हमें अच्छा नहीं लग रहा, जिसमें हमें जहमत हो रही है, जिसमें हमें परेशानी हो रही है, हम उसे छोड़े बैठे, तो इसका मतलब यह है कि हम अल्लाह के दीन की पैरवी नहीं कर रहे, हम अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं। हम जिस चीज़ को समझते हैं अपनी नाकिस राय के अंदर इस्लाम, हम उसकी पैरवी कर रहे हैं, अल्लाह के दीन की पैरवी नहीं कर रहे। अल्लाह के दीन की पैरवी तो तब होती है कि जब हम इस्लाम के हर कानून को अमली जमा जो है पहनाने के लिए तैयार होते। तो बहरहाल एक रुझान था और बहुत बुरा रुझान था कि जो पैगंबर इस्लाम की आखिरी ज़िंदगी के अंदर, बिल्कुल आखिरी अय्याम के अंदर ये सामने आया। और फिर अज़ीज़ा निगरामी बढ़ते बढ़ते जो है वो दौरे बनी उमैया और बनी अब्बास में नौबत यहाँ तक आ गई कि जिसे दुनिया कह रही है खलीफा रसूल, उसके दरबारे में म्यूज़िक भी है और डांस भी है। ऐसी कोई खुराफात नहीं है कि जो उसकी हुकूमत में ना हो रही हो, लेकिन फिर भी खलीफा रसूल। मसला क्या है? मसला वही है कि ये इस्लाम की पैरवी नहीं हो रही है, ये अपनी ख्वाहिशात की पैरवी हो रही है। अब बहुत ज़्यादा तारीख के अंदर ना उलझा के मैं अपनी आज की मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो है वो वारिद हो जाऊँ। देखिए आज की सूरत हाल भी हमारी ऐसी ही है, हर वो काम के जो हमारे मफाद में हो, हमारे फ़ायदे में हो, जो हमें अच्छा लगता हो, हम उसे जो है वो सुनने के लिए तैयार हैं। और जहाँ जाकिर ने हमसे ऐसी गुफ्तगू करनी शुरू की कि ये करो और वो करो, वहाँ पे वो जाकिर जो है वो अच्छा नहीं लगता, वो जाकिर वो ख़तीब हमें अच्छा नहीं लगता कि जो हमसे जो है वो बहुत से मुतालबे करे। देखिए हमारे साथ भी हुआ है और बड़ा ऐसा होता रहता है। एक जगह के ऊपर हमने जो है वो औरतों के क्या हुकूक़ हैं मर्दों के ऊपर वो बयान करने शुरू किए कि औरत जो है वो कनीज़ नहीं है, खादिमा नहीं है कि वो शौहर के लिए जो है वो तमाम घर की चीज़ें जो है वो सारे सामान जो है फराहम करेगी, रोटी बना के दे या ये करे और वो करे। तो मजलिस के बाद जो है वो बहुत से लोगों ने कहा हुज़ूर अगर आप जैसी तकरीरें दो चार और भी अगर हो गई तो फिर तो समझ लीजिए कि इस हमारा क्या होगा, पता नहीं कि घर पहुंच के खाना भी हमें मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो देखिए क्या है असल मसला, क्या है मसला, जब तक मर्दों के हुकूक बयान किए जाएं कि औरत की क्या जिम्मेदारियां हैं, मर्द को क्या क्या हक हासिल हैं, उस वक्त तक हमें अच्छा लगता है। लेकिन अगर हमारी जिम्मेदारियाँ बयान करनी शुरू कर दी जाए तो ये चीज़ जो है वो हमारे गले से नीचे नहीं उतरती। देखिए एक ही मौका नहीं है बल्कि बहुत से ऐसे मौके हैं कि जहाँ जो है वो हमें बात जो है वो अच्छी नहीं लगती। बास चीज़ें दीन की पसंद कर लेना, बास चीज़ को रद्द कर देना। अब मसलन देखिए इस्लामिक पर्सनल लॉ की बात जो है वो बहुत ज़ोर शोर से पूरे हिंदुस्तान में एक ज़माने में कही गई है और आज भी बहरहाल हम ये कहते हैं कि इस्लामिक पर्सनल लॉ को जो है वो उसमें दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस्लामी पर्सनल लॉ के अंदर दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए ये हमारी बात किस वक्त होती है, किस चीज़ के लिए होती है? वो हमारे लिए जो है वो चंद कानून तलाक़ के, मसलन मर्द को हक हासिल है जब चाहे जिसे चाहे जिस वक्त जो है वो तलाक दे दे, ये एक हक है, या इसी तरह के चंद हकूक हैं कि जिनकी खातिर जो है वो हम सारी दौड़ धूप करते हैं और सारे धरने प्रदर्शन और जितने भी जो है वो इस सिलसिले में होते हैं वो सारी जमतें हम इसलिए करते हैं। इसी इस्लामिक पर्सनल लॉ में मीरास भी है। अब आप बताइए मुझे कि मुसलमान कितनी मीरास बांट रहे हैं, बेटी का कहाँ कहाँ दिया जा रहा है, तो दे रहा है बेटी का। हमें बड़ा अच्छा लगता है मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करते हुए कि एक इंसान है, हर मर्द को जो है वो चार बीवियों की इजाज़त होनी चाहिए, कहाँ शरीयत के अंदर है, शरीयत के अंदर मीरास भी है, उस मीरास की तरफ हमारी कितनी तवज्जो है, बेटी को कितने घरों के अंदर जो है वो मीरास दी जा रही है। देखिए माफ़ कीजिएगा ये चीज़ हमारे यहाँ खूब पनप रही है लेकिन इसकी अगर इब्तदाई शक्लें अगर हमारे जहन में हो, मैंने जैसा कि अर्ज़ किया था किसी ने कहा था कि हसबुना किताबुल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफ़ी है, तो पैगंबर ने उसका शदीद तरीन रद्द अमल जाहिर किया था। कारून का नाम आपने सुना होगा, कारून कौन है? कारून के मुतालिक जो है मुख्तलिफ रिवायात है कि मसलन जनाब मूसा का शायद खालाजाद भाई है या बहरहाल उसी कबीले का ये पैगाम जनाब मूसा का कोई करीबी रिश्तेदार है, उस तफसील के अंदर जो है वो मुझे नहीं जाना। कारून आज हमारी नज़रों के अंदर बहुत बुरा है, ज़मीन के अंदर धंसा अपने अमल की वजह से, अपने नज़रियात की वजह से, अपने ख्यालात की वजह से कुदरत के अज़ाब उसके ऊपर आया और उसे ज़मीन में दफन कर दिया गया, ज़मीन जो है वो उसे एक तरह से निगल गई। ये कारून इतना बुरा क्यों बना? देखिए कारून इतना बुरा इसलिए बना कि ये बुरा बनने से पहले जनाब मूसा का बहुत करीबी मोतमद और बहुत करीबी साथी था, हर कदम पे जनाब मूसा के साथ जो है भैया कारून रहा करता था। बुराई कहाँ से शुरू हुई कारून में? कारून में बुराई उस वक्त से शुरू हुई जैसे ही ज़कात का हुक्म आया कि माल में से जो है वो ज़कात भी निकालनी पड़ेगी। ओहो, अब जो कारून ने अपने ख़जाने का हिसाब लगाया कि इस पूरे ख़जाने के अंदर मुझे ज़कात निकालनी पड़ेगी तो इतना माल जो है वो ज़कात में निकल जाएगा, भाई यहीं से जो है वो उसकी सरकशी जो है वो शुरू हुई। वरना कारून वो है कि जो जनाब मूसा की उम्मत में तौरात का हाफिज था, पूरी तौरात याद थी उसे। जुर्म क्या हुआ, जुर्म क्या था? जुर्म ये था कि जो चीज़ अच्छी लग रही थी दीन की उसे कबूल कर रहा था, नमाज का हुक्म आया था नमाज पढ़ रहा था, रोज़े का हुक्म आया था बड़े आसानी के साथ रोज़ा रख रहा था, सब कुछ कर रहा था, जो हुक्म आता रहा उसे बजा लाता रहा। लेकिन जैसे ही ज़कात का हुक्म आया فوراً ہی بس اسے خراب ہونے میں، اسے تباہ و برباد ہونے میں دیر نہیں لگی۔ تو عزیزان گرامی، مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنی پسند کی چیز کو جو ہے وہ دین سمجھ لیں، اور جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کے لیے جو ہے وہ ہم برملا اس بات کا احساس کرنے لگے، کہنے لگے کہ بھئی یہ چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھیے بہت سے لوگ جو ہے وہ ہمیں ایسے بھی ملتے ہیں، بھائی اسلام کی ہر چیز ہماری سمجھ میں آ گئی، بس یہ نہیں سمجھ میں آئی، بھائی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، پردہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، مثلاً یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو عزیزہ نے کہا بھی کبھی آپ نے سمجھنے کی کوشش کی جو سمجھ میں نہیں آیا؟ انسان واقعی اگر سمجھنے کی کوشش کرے تو دین ایسا نہیں ہے کہ نہ سمجھ میں آئے۔ تو بہرحال دین کو اچھی اچھی چیز اپنے لیے، اور جو چیز ذرا زحمت ہو اسے بالائے طاق رکھ دینا، یا اپنے لیے جو ہے وہ ہر قیمت کے اوپر آسانی۔ دیکھیے یہ آج کے رجحانات بھی، میں اب آج کی جب مثال آپ حضرات کی خدمت میں دوں گا تو واقعی آپ سوچیں گے کہ ہاں واقعی ایسا ہو رہا ہے۔ ایسا اس لیے، دیکھیے ایک صاحب نے سنا کہ فلاں مجتہد نے کافر کے ہاتھ کی چیز کو جائز کہہ دیا، وہ تقلید چھوڑنے کے لیے تیار تھی، واقعہ سیستانی کی تقلید چھوڑ کے اب ان کی جو ہے وہ تقلید کی جائے، کیونکہ ان کے ہاں آسانی ہے، ان کے ہاں آسانی ہے، لہذا ان کی تقلید کی جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عزیزہ نگرامی صرف مسئلہ تقلید کا نہیں ہے، یہ مسئلہ دین کا ہے، یہ اللہ کے دین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہذا جو ہے وہ آج صرف اسی مسئلے کے اوپر کہ ذرا ان کی توضیع المسائل میں ذرا مسئلے آسان ہیں، لہذا ان کی توضیع المسائل کے اوپر جو ہے وہ عمل کر لیا جائے۔ یا پھر ایک طریقہ جو ہے وہ اور بھی ایجاد ہو گیا، اور ساری چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ ہے اخباریت۔ حالانکہ دیکھیے جہاں تک اخباریت کی بات بہرحال آ گئی ہے تو میں عرض کروں، دیکھیے یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہم آپس میں جنگ کریں، یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر ہم دو گٹوں میں بٹ جائیں، یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ آپس میں دست و گریباں ہو جائیں۔ یہ دو مکتب فکر ہیں، ایک انسان مخلصانہ اللہ اور رسول کو حاضر و ناظر رکھتے ہوئے مخلصانہ اگر غور و فکر کرتا ہے، اور اس کی نظر میں اگر اخباریت حق ثابت ہو جاتی ہے تو اخباریت اس کے لیے حق ہے۔ ایک انسان غور و فکر کرتا ہے، اس کے نزدیک اصولی مسلک جو ہے وہ حق ثابت ہو جاتا ہے، اس کے لیے اصولی مسلک حق ہے۔ مسئلہ جو ہے وہ عزیزان گرامی فرقہ بندی کا نہیں ہے، گروہ بندی کا نہیں ہے، اختلافات کا نہیں ہے۔ اگر ہم بات سنیے، اگر یہ ہم اخباری اور اصولی کے مسلک کے اوپر اگر اختلافات کر لیں تو ہم ان کے ساتھ کیسے رہیں گے کہ جہاں ہمارے اصولی اور اخباریوں سے زیادہ اختلاف ہے؟ میں کھل کے عرض کروں، ہندوستان کے اندر کیسے جیے گا؟ کافروں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ہماری کیسی زندگی گزرے گی؟ ارے جب ہم ایک مسلک کے لوگ، شیعہ ایک مسلک کے لوگ، دو گروہ اگر وہ آپس میں نہ رہ سکیں تو اس کا مطلب ہے ہم ہندوؤں کے ساتھ تو رہ ہی نہیں سکتے۔ تو آپس میں یہ مسلک جو مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہے، مسئلہ صرف اتنا ہے کہ انسان ضد چھوڑے، ضد چھوڑے اور مخلصانہ غور و فکر کرے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جس نتیجے کے اوپر بھی پہنچ جائے وہ اس کے لیے حق ہے، اس کے اوپر وہ عمل کرتا ہے تو آخرت میں اس سے کوئی باز پرس نہیں ہونے والی۔ مسئلہ وہاں ہے کہ جہاں حق ایک چیز ثابت ہو رہی ہے لیکن اپنی ضد میں ہم ایک چیز کو دوسرے کو ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ مثلا اخباریت اگر حق ہے، ہم اصولیت پڑ جائیں، گناہ اگر ہمارے نزدیک ایسا ہے۔ دیکھیے یہ اصولی مسلک کی تعلیم ہے کہ اصولی مسلک والے جو ہے وہ اخباری کسی عالم کو جہنمی یا مثلا جاہل یا اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ اصولی مسلک میں استعمال نہیں ہوتے. یہ اخباریوں نے استعمال کیے ہیں اخباری مسلک میں یہ الفاظ جو ہے مثلاً اصولی علماء کے لیے کہ صاحب یہ دشمن اہل بیت ہیں, جاہل ہیں, یہ ہے اور وہ ہیں, لیکن اصولی مسلک میں اخباری علماء کی شان میں جو ہے وہ جسارت کہیں نہیں کی گئی, کبھی نہیں کی گئی. ہم علامہ مجلسی کا اتنا ہی احترام کرتے ہیں کہ جتنے اپنے اصولی علماء کا کرتے ہیں. تو بہرحال ہمیں آپس میں جو ہے وہ اس مسئلے کے اندر جو ہے وہ الجھنا نہیں چاہیے. یعنی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد اس حد تک اگر نوبت آتی ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ پھر ہم اپنے جادے سے ہٹ چکے ہیں. ضد نہیں ہونی چاہیے, ہٹ دھرمی نہیں ہونی چاہیے, مخلصانہ کوشش ہونی چاہیے. مخلصانہ کوشش کے بعد جو بھی نتیجہ نکلے اس کے اوپر ہمیں قائم رہنا چاہیے. نہ یہ کہ آج جو ہے وہ کسی کی تقلید کر رہے ہیں, کل کو اس کی چھوڑ دی اور پرتوں کو اخباری ہو گئے پھر اصولی ہو گئے, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ دین کو نہیں مان رہے ہیں, اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. تو بہرحال میں نے ایک مثال دے دی تھی کہ اصولی کہ ہر چیز سے جو ہے وہ چھٹکارا مل جائے, حالانکہ یہ اخباری مسلک جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. اخباری مسلک جو ہے وہ بہت مشکل ہے, اصولی مسلک سے کہیں زیادہ مشکل ہے. اخباری مسلک جو ہے دیکھیے اتنا مشکل ہے کہ ایک عام پڑھا لکھا انسان جو ہے وہ بھی اخباری نہیں ہو سکتا. اخباری ہونے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ تمام اہل بیت کی احادیث اس کے پیش نظر ہوں, وہ اہل بیت نے کیا کچھ فرمایا ہے وہ تمام ارشادات عربی میں سمجھتا ہو, تب وہ اخباری ہو سکتا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بھی مقلد ہے. اگر ایسا نہیں ہے اور کسی دوسرے کے کہنے کے اوپر وہ یہ کر رہا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بھی مقلد ہے. بس فرق صرف اتنا ہے کہ یہ اصولی جو ہے وہ علماء کی تقلید کر رہے ہیں, یہ ذاکرین کی تقلید کر رہے ہیں, فرق اس سے زیادہ نہیں ہے, تقلید وہ بھی کر رہے ہیں. تو اب ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب وہ ساری حدیثیں جو ہے وہ اب اردو کے اندر ترجمہ ہو کے بازار میں ہے تو کیا ضرورت ہے عربی پڑھنے کی, انہیں حدیث کی کتابوں کو جو ہے وہ پڑھ کے جو ہے وہ ہم اخباری مسلک کے اوپر کیوں نہیں عمل کر سکتے. ہم نے کہا کہ آپ جو یہ عربی سے اردو ترجمہ ہوا ہے, یہ جس نے بھی ترجمہ کیا ہے, اس کا مطلب یہ کہ آپ ان کی تقلید کر رہے ہیں. آپ کو کیسے معلوم کہ یہ صحیح ترجمہ ہوا ہے؟ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ صحیح ترجمہ ہوا؟ اور ممکن ہے کہ ترجمے کے اندر جو ہے وہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں کہ انسان کا سے تسامح بھی ہو سکتا ہے, غلطی بھی ہو سکتی ہے, اور بہت سے امکانات اس کے اندر موجود ہیں. اور بہت ممکن ہے کہ وہ خود ترجمہ کرنے والا جو ہے وہ حدیث کو نہ سمجھاؤ, آپ اس کے ترجمے کے اوپر جو بھروسہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ مترجم کی تقلید کر رہے ہیں. بہرحال یہ ایک ضمنی ذکر تھا جو میں نے, بہرحال آ گیا ہے تو میں نے اسے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیا. اخباری مسلک بہت مشکل کام ہے. اب لوگ جو ہے وہ سگریٹ جلائے ہوئے ہوٹوں سے سگریٹ لگی ہوئی ہے کہہ رہے ہیں ہم اخباری ہیں, اب اخباری کیسے ہو گئے؟ کوئی حدیث ہے کہ کسی امام نے اجازت دی ہو کہ سگریٹ پیجیے؟ آپ کیسے پی رہے ہیں؟ آپ کے یہاں تو سگریٹ حرام ہونی چاہیے. آپ پان کھا رہے ہیں, پان کی پیک جو ہے وہ ہوٹوں سے باہر نکلی ہوئی, پھر کہہ رہے ہیں آپ کہ آپ اخباری ہیں. آپ اخباری کیسے ہیں؟ آپ اخباری نہیں ہیں. اخباری اگر ہوتے تو تمام احادیث جو ہے وہ آپ کے پیش نظر ہوتی, اور اخباری مسلک جو ہے وہ حدیث کے بغیر جو ہے وہ ایک قدم آگے نہیں بڑھتا. ہر عمل کے لیے کوئی نہ کوئی تصدیق حدیث ہونی چاہیے. اب اسپتال کے اندر جو ہے وہ مثلا ایک کافر کا خون, اب خون پتہ تھوڑی ہوتا ہے کہ کس کا نکالا ہوا ہے, مریض کے جو خون چڑھایا جا رہا ہے, مثلا مان لیجئے کہ کافر کا خون ہے, وہ چڑھایا جا رہا ہے, کوئی حدیث ہے کہ کافر کا خون چڑھایا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں ہے تو اخباری مسلک والا جو ہے وہ تو آپریشن ہی نہیں کرا سکتا. لیکن بہرحال لوگ اپنی آسانی کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی حربے جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں کہ اس چیز میں جو ہے وہ ہمارے لیے آسانی ہے, لہذا ہم اسے جو ہے وہ قبول کر لیں. اور اب اس سے زیادہ جو ہے وہ میں بات کو بہت زیادہ طول نہیں دوں گا, اور جو مجھے عرض کرنا ہے وہ میں عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے دین کے متعلق یہی روش کہ دین میں کچھ کو قبول کر لیا جائے اور کچھ کو جو ہے وہ رد کر دیا جائے۔ جناب معصومہ عالم کا قیام اسی بنا کے اوپر تھا۔ پیغمبر اسلام کا لایا ہوا دین جب جناب معصومہ عالم نے یہ دیکھا کہ حکومت، اولاً تو حکومت خود اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، یعنی وہ حکومت کا جو قیام ہوا وہ حکومت اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہوا، اور پھر جو احکام اور جو دین پیغمبر کے ذریعے سے پہنچا اس میں جو ہے وہ اپنی خواہشات کو شامل کرتے ہوئے کچھ چیزوں کو اپنایا جا رہا ہے اور کچھ چیزوں کو رد کیا جا رہا ہے، لہٰذا جناب معصومہ عالم نے باطل کے چہرے سے پردہ ہٹانے کے لیے آپ دربار کے اندر تشریف لے کے گئیں، اور یہ تاریخ اسلام کا سب سے پہلا وہ انحراف کا موقع ہے کہ جہاں جناب معصومہ عالم نے اپنی ذمہ داری کو بھرپور انداز کے اندر جو ہے وہ حل کیا۔ معصومہ عالم دربار کے اندر پہنچتی ہیں، دیکھیے دربار میں خود جناب معصومہ عالم کا پہنچ جانا کوئی آسان چیز نہیں ہے، جناب معصومہ عالم کا پردہ کس معیار کے اوپر ہے اور پردے کا کیا عالم ہے، میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور روایت جو ہے وہ دیکھیے ہمارے یہاں کی نہیں ہے، روایت کے بیان کرنے والے ہیں مالک ابن انس، ہماری شیعہ کتابوں کی روایت نہیں ہے، لیکن معصومہ کے پردے کو میں بھرپور طور کے اوپر آپ حضرات کے سامنے پیش کر سکوں اس لیے جو ہے میں اس روایت کا سہارا لے رہا ہوں کہ مالک ابن انس بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ فاطمہ کا چہرہ اور فاطمہ کا ڈیل ڈول کیسا تھا۔ دیکھیے اب روایت پوری سنانے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ مالک ابن انس جو ہے وہ خادم پیغمبر کی حیثیت سے مشہور ہے، یعنی پیغمبر کے خادم، پیغمبر کے گھر میں خدمت کرنے والے، تو مالک جو ہیں وہ پیغمبر کے گھر میں خدمت کرنے والے ہیں، گھریلو کام انجام دینے والے ہیں۔ اب عزیزان گرامی آپ یہ سوچئے کہ جو شخص پیغمبر کے گھر میں خدمت کرنے والا ہو وہ جناب معصومہ عالم کو اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہ دیکھا ہو، اور وہ اپنی ماں سے یہ پوچھ رہا ہو کہ فاطمہ کا ڈیل ڈول، فاطمہ کی شکل و صورت کیسی تھی۔ دیکھیے گھر کا غلام ہے، گھر کا غلام ہونے کا مطلب یہ کہ کبھی تو اچانک نگاہ پڑی جانی چاہیے تھی، لیکن معصومہ عالم کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ گھر کا خادم ہونے کے باوجود مالک کی نگاہ جو ہے جناب معصومہ عالم کے چہرے کے اوپر کبھی نہیں پڑتی، اور اگر پڑتی تو اپنی والدہ سے کیوں پوچھتے؟ یہ جو مالک پوچھ رہے ہیں اپنی والدہ سے کہ فاطمہ کی شکل و صورت، فاطمہ کا ڈیل ڈول جو ہے وہ کیسا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ روایت جو ہے وہ ہمیں معصومہ کے پردے کو جو ہے وہ ظاہر کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ جناب معصومہ عالم نے زندگی گزاری اور کس طرح سے جو ہے وہ آپ نے حجاب اور پردے کی رعایت کی۔ معصومہ دربار میں پہنچتی ہیں، واقعی جناب معصومہ عالم کا جو ہے وہ دربار میں پہنچنا اور فدق کے لیے، ایک باغ کے لیے، ایک دنیاوی باغ کے لیے سوال کرنا، یہ دنیا کے متعلق سوال نہیں تھا۔ اچھا نہیں، جناب معصومہ عالم جو ہے وہ باغ کے لالچ، باغ کو حاصل کرنے کے لیے باغ کے لالچ میں جو ہے وہ دربار کے اندر پہنچی ہوں، باغ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ باطل کے چہرے سے نقاب الٹنی تھی، اس لیے جناب معصومہ عالم جو ہے وہ یہاں اس چیز کے اوپر جو ہے وہ آئی ہیں کہ دربار میں جو ہے وہ خطبہ آپ دینے کے لیے آمادہ ہوئیں۔ عزیزان گرامی، واقعاً یہ جناب معصوم عالم کا اقدام ایسا اقدام ہے کہ آپ تاریخ میں اگر ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں انسان جو ہے وہ جناب معصوم عالم کے اس اقدام کی وجہ سے یعنی فدق کے لیے جو آپ نے خطبہ دیا ہے اس خطبے کو سن کر یا خطبے کی فدق کی رودات کو سننے کے بعد جو ہے وہ حق تک پہنچے. ایک دو انسان نہیں لاکھوں انسان. تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے, بہت بڑا کارنامہ کہ جس کارنامے کو انجام دینے کے لیے جناب معصوم عالم کو دربار کے اندر پہنچنا پڑا. اور واقعی اسلام, صحیح اسلام, سچا اسلام کون سا ہے, اس وقت ضرورت تھی. ظاہر ہے کہ ایک اسلام جو ہے وہ خلیفہ وقت, ظاہر ہے کہ ایک اسلام کی نمائندگی وہ کر رہا ہے, لوگ اس کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی تھی کہ واقعی اور سچے اسلام کو بھی متعارف کرایا جائے اور باطل کے چہرے سے جو ہے وہ نقاب الٹی جائے. جناب معصوم عالم نے یہ کام جو ہے وہ انجام دیا. عزیزہ نگرامی, میں پھر اپنی تقریر کو جو ہے وہ خلاصہ کرتے ہوئے, دیکھیے اسلام جو کچھ ہے, جو پیغمبر کے ذریعے سے ہم تک پہنچا, ہمیں اس کے ایک ایک قانون کی محافظت کرنی ہے. اگر ہم اس میں بعض کو چن لیں اور بعض کو نظر انداز کر دیں تو حسبنا کتاب اللہ کہنے والے سے زیادہ جو ہے وہ ہماری کہانی جو ہے وہ الگ نہیں ہوگی. لہذا ہماری ذمہ داری یہی ہے اور یہی اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کا نچوڑ ہے کہ ہم ہر چیز کو جو پیغمبر اسلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی اسے جو ہے وہ ہم اسلام سمجھیں, اور اپنے ذہنوں کے اندر جو ہم نے خود اسلام نام کے ادیان جو ہے وہ تراش لیے ہیں. دیکھیے یہ واقعی یہ کام ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے ذہن اور فکر کے اندر جو ہے وہ ایک نیا دین گھڑ لیتے ہیں, اور خاص طور کے اوپر ایک دین جو ہے وہ اسلام کے بالکل پیرلل چلتا ہے, اور آج ہمارے سماج کے اندر بھی جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ کار فرما ہے. اور بہرحال مجھے یہاں کے حالات جو ہے وہ نہیں معلوم ہے, لیکن بہرحال میں یو پی کے حالات تو دلی کے حالات تو میرے پیش نظر ہیں. ایک شریعت شریعت نسواں بھی کہلاتی ہے, عورتوں کی شریعت. یہ عورتوں کی شریعت جو ہے وہ اللہ کی شریعت کے مقابلے میں چلتی ہے, اور ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس کی بھرپور پیروی بھی کرتا ہے. تو بہرحال اس طرح کی جتنی شریعتیں ہیں, میں صرف بات اسی شریعت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, حالانکہ اس شریعت کے اندر جو ہے وہ کبھی کبھی جو ہے وہ زور اور طاقت جو ہے وہ اللہ کی شریعت سے بھی زیادہ نظر آتی ہے. مثلا ایک جگہ کے اوپر مثلا نکاح پڑھنے کے لیے ہم پہنچے, تو اب ہم نکاح جو ہم نے شروع کرنے جا رہے تھے, ایک صاحب نے کہا کہ نہیں نہیں رک جائیے رک جائیے. اب وہ اچانک جو ہے وہ ہم سے کہا جائے کہ صاحب رک جائیے رک جائیے, تو ہم گھبرا گئے کہ بھائی یہ مسئلہ کیا ہے, کیوں اچانک کہ لگے نہیں ابھی دولہا کو جو ہے وہ انگوٹھی جو ہے وہ سونے کی نہیں پہنائی گئی. یہ انگوٹھی جو ہے وہ سونے کی پہنا دی جائے, اس کے بعد جو ہے وہ آپ نکاح پڑھیے گا. ہم نے کہا کہ یہ آپ سے کس نے کہا ہے کہ سونے کی انگوٹھی جو ہے دولہا کے ہاتھ میں جب تک نہیں ہوگی تب تک نکاح نہیں ہوگا. لیکن نہیں یہ تو ہے, یہ تو ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے. یہ آپ کے ہاں چلا آ رہا ہوگا, اولاً تو دولہا کے لیے سونے کی انگوٹھی حرام ہے. کہنے لگے نہیں یہ تو ہمارے یہاں چلا آ رہا. میں نے کہا ہم نے اپنی بات کہہ دی, ہمیں دین کی بات آپ تک پہنچانی تھی, ہم نے وہ پہنچا دی, اب آپ جانے اور آپ کا دین جانے. جو حقیقت ہے وہ ہم نے پہنچا دی. دوبارہ دیکھیں, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بہت سے تراشیدہ دین ہمارے پاس بہت سے ہیں. ایک مثال میں نے جو ہے وہ شریعت نسواں کی دے دی, کہ شریعت نسواں بھی جو ہے وہ ایک फैक्टर है और एक हकीकत है कि जो हमारे समाज के अंदर पूरी तरह से ज़िंदा है, और बल्कि ऐसी ज़िंदा है कि किसी दूसरे को ज़िंदा नहीं रहने देना चाहती। तो बहरहाल एक चीज़ ये भी जो है वो मद्देनज़र रखनी चाहिए। आखिर में मैं फिर यही गुजारिश करूँगा कि इस्लाम के हर हर हुक्म को हम उसके ऊपर अमल पैरा हों, इसी के अंदर निजात है। बास को अपना लेना, बास को तर्क कर देना, ये तो बनी उमैया और बनी अब्बास के हर जालिम ने किया है। बास को अपना लेना और बास को छोड़ देना, ये तो हर जालिम ने किया है, हर हुक्मरान ने किया है, बनी अब्बास का हो या बनी उमैया का हो। भाई जो उसके फ़ायदे में जा रहा था उस पर अमल कर रहा था, जो उसके फ़ायदे में नहीं जा रहा था उसके ऊपर अमल नहीं कर रहा था। तो लेकिन निजात जो है वो पूरे दीन के ऊपर अमल करने में। आखिर में बारगाह खुदाबंदी में ये दुआ करते हुए कि बारिलाह तो हमें तौफीक इनायत फरमा कि इस्लाम के हर हर कानून के ऊपर अमल पैरा हो। बारिलाह हमारी ज़िंदगी इस्लामी ज़िंदगी हो, हमारी फ़िक्र इस्लामी फ़िक्र हो, हमारा तर्ज़ अमल इस्लामी अमल हो। बारिलाह अहले बैत हमसे राज़ी हों, और जब तक अहले बैत हमसे राज़ी न हो जाएँ उस वक्त तक हमें इस दुनिया से न उठाना। बारिलाह जब हम इस दुनिया से उठें तो उस वक्त इस तरह से उठें कि हमारा शियार हुसैनी हो, हमारी तर्ज़ ज़िंदगी हुसैनी हो। बारिलाह इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमारे तमाम मसाइल का हल इसी में है कि फ़र्जंद ज़हरा का ज़ुहूर हो, ज़ुल्म व सितम का ख़ात्मा हो। बारिलाह ये वो तमन्ना है और वो आरज़ू है कि जो हर बंदे मोमिन के दिलों से जो है वो निकलती है कि बारिलाह फ़र्जंद ज़हरा का ज़ुहूर हो, इस्लामी तालीमात के ऊपर अमल हो, दुनिया से अदल व इंसाफ में दुनिया अदल व इंसाफ जो है वो कायम हो, ज़ुल्म व सितम जो है वो दुनिया से नापैद हो। बारिलाह हम उस वक्त शर्मिंदगी से दोचार ना हो जिस वक्त फ़र्जंद ज़हरा हमें इस्लाम की मदद के लिए बुलाए। बारिलाह हमें वो तौफीक अता हो कि अगर इमाम हमें बुलाएं तो हम लब्बैक कहते हुए उसके ऊपर नज़र आए। इमाम का सच्चा जानशीन हमें करार दे, सच्चा पैरोकार हमें यानी करार दे, और इमाम की ख्वाहिशात इमाम की तमन्ना वाकई हमारी वो तमन्ना हो कि जिसे ले के हम अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो गुजार सके। वो सल्लल्लाहु अला मुहम्मदी वाले बैठे।